الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کسی کے عیب مت ڈھونڈو. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نیکی کی دعوت کی 21 مع ترمیم و اضافہ بنام کسی کے عیب مت ڈھونڈو. یہ مضمون کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ 395 تا 414 سے لیا گیا ہے. دعائے عطار یا رب المصطفیٰ, جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ کسی کے عیب مت ڈھونڈو پڑھ یا سن لے, اسے دوسروں کے عیب چھپانے اور ان کی خوبیوں پر نظر رکھنے والا بنا اور اسے بے حساب بخش دے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود شریف کی فضیلت. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. گناہ سے منع کرنا کب فرض ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیو, بے شک سنت و بھرا بیان کرنا کار ثواب اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے, مگر یہ ذہن میں رہے کہ واعظ و نصیحت پر مبنی بیان کرنا مستحب کام ہے. اگر نہیں کیا تو کچھ گناہ نہیں, مگر کسی کو گناہ کرتے دیکھا اور گمانے غالب ہے کہ اس کو بتائے گا تو باز آ جائے گا, تو کئی گھنٹوں کے بیان کے مقابلے میں اس کو گناہ سے منع کرنے میں زیادہ ثواب ہے, کیونکہ اب اس کو منع کرنا فرض ہے اور منع نہ کرنے والا گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے. چنانچہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 1197 صفحات کی کتاب بار شریعت جلد 3 صفحہ 615 پر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر غالب گمان یہ ہے کہ یہ ان یعنی برائی کرنے والوں سے کہے گا تو وہ اس کی بات مان لیں گے اور بری بات سے باز آ جائیں گے, تو امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم کرنا واجب ہے. اس یعنی کسی کو برائی کرتا دیکھنے والے کو برائی سے منع کرنے سے باز رہنا جائز نہیں. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے, میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امام اعظم کو گناہ نظر آ جاتے تھے. دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 308 صفحات کی کتاب اسلامی بہنوں کی نماز صفحہ 12 پر ہے. حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا. اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, اے بیٹے, ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے. اس نے فوراً عرض کی, میں نے توبہ کی. ایک اور شخص کے وضو میں استعمال ہونے والے پانی کے قطرے ٹپکتے دیکھے, آپ رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا, اے میرے بھائی, تو زنا سے توبہ کر لے. اس نے عرض کی, میں نے توبہ کی. ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو اسے فرمایا, شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے. اس نے عرض کی, میں نے توبہ کی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے, لہذا آپ رحمت اللہ علیہ نے بارگاہ خداوندی میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی. اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی, جس سے آپ رحمت اللہ علیہ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے. جان بوجھ کر کسی کا عیب معلوم کرنا کیسا؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ کی چشم ولایت لوگوں کے وضو کے ذریعے جھڑنے والی معصیت یعنی نافرمانیاں دیکھ لیتی تھی۔ بے شک یہ آپ رحمت اللہ علیہ کی عظیم کرامت تھی، تاہم آپ رحمت اللہ علیہ کو لوگوں کے عیوب پر مطلع ہونا گوارا نہ ہوا اور دعا کے ذریعے اپنا یہ کشف ختم کروا دیا۔ یہاں وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کہ امام آدم رحمت اللہ علیہ کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں مگر زبردستی آڑے ترچھے سوالات یعنی کراس کوشچنز کر کے لوگوں کے عیبوں کی ٹٹول میں بھی رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، بلا مصلحت شرعی ارادتاً کسی مسلمان کا عیب معلوم کرنا گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان ما خزائن العرفان صفحہ 950 پر پارا 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں ہے، ولا تجسسوا، ترجمہ کنز الایمان، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ عالم کی غلطی بیان کرنا دو وجہ سے حرام ہے، اور اگر اس عیب کو دوسرے پر اس طرح ظاہر کیا کہ اس کو پتا ہو کہ یہ فلاں کا عیب ہے تو یہ ایک اور گناہ ہوا۔ اگر وہ عیب کسی عالم دین کا تھا اور اس کو ظاہر کیا تو گناہ میں اور بھی بڑھوتری ہو گئی۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں، عالم کی غلطی بیان کرنا دو وجہ سے حرام ہے، ایک تو اس لیے کہ یہ غیبت ہے، دوسرے اس لیے کہ لوگوں میں جرت پیدا ہوگی اور وہ اسے دلیل بنا کر اس کی پیروی کریں گے، یعنی بے باکی کے ساتھ اسی طرح کی غلطیاں کریں گے، اور شیطان بھی اس یعنی غلطیوں میں پیروی کرنے والے کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا اور گناہوں پر دلیر بنانے کے لیے اس سے کہے گا کہ تو بھی یوں اور یوں کر کہ فلاں عالم سے بڑھ کر پرہیزگار تو نہیں ہے۔ جتنے زیادہ لوگوں کو اس خطا پر مطلع کرے گا گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مسلمان کو چاہیے کہ اول تو لوگوں کے عیوب جاننے سے بچے، اگر کوئی بتانے لگے تب بھی سننے سے خود کو بچائے۔ بالفرض کسی طرح کسی کا عیب نظر آ گیا یا معلوم ہو گیا ہو تو اس کو دبا دے، بلا مصلحت شرعی ہرگز کسی پر ظاہر نہ کرے۔ عیب پوشی کے متعلق تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عیب پوشی کے حوالے سے تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، جو اپنے مسلمان بھائی کی عیب پوشی کرے اللہ پاک قیامت کے دن اس کی عیب پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب ظاہر کرے اللہ پاک اس کا عیب ظاہر فرمائے گا، یہاں تک کہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا۔ نمبر 2، جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ پاک قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو خدائے ستار قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے۔ نمبر 3، جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ عیب ڈھونڈنے کی 59 مثالیں، یہاں جو مثالیں دی جا رہی ہیں ان میں عیبوں کی ٹٹول یعنی عیبوں کی تلاش کے ساتھ ساتھ ضمناً غیبتیں، تہمتیں اور بدگمانیاں وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اکثر ایسی مثالیں ہیں جن میں نیت کے ساتھ احکام مرتب ہوں گے، مثلاً نوکر رکھنے، شراکت داری یعنی پارٹنرشپ کرنے، یا کہیں شادی کا ارادہ ہے تو حسب ضرورت معلومات کرنا گناہ نہیں، بلکہ اس طرح کے معاملے میں جس سے پوچھا گیا اس پر واجب ہے کہ درست بات بتائے، اور اگر اس قسم کے معاملات کی وجہ سے سوال نہ کیا گیا ہو تو غیبتوں اور تہمتوں کے ذریعے اپنے لیے جہنم میں جانے کا سامان کرنے کے بجائے عیب پوشی سے کام لے کر جنت کا حقدار بنے۔ مگر عموماً طرح طرح کے سوالات کے ذریعے عیبوں کی ٹٹول یعنی عیوب کی معلومات اور کرید میں یہ نیت نہیں ہوتی، بس لوگ پوچھنے کی خاطر پوچھتے رہتے ہیں اور بسا اوقات خود بھی گناہوں میں پڑتے اور بارہا جواب دینے والے کو بھی गुनाहगार कर देते हैं। किसी ने मकान किराए पर लिया तो पूछना मकान मालिक कैसा है, ये सवाल फी नफसी ही गुनाह ना सही मगर कई गुनाहों का सबब बन सकता है। मसलन किराएदार ने जवाबन कहा मामलात का साफ नहीं, बहुत बद अखलाक और कंजूस है, इस तरह तीन ऐब खोले, वो भी अगर उसमें मौजूद हों तो ही ऐब कहलाएंगे। अब ये बताना तीन गीबतें हुई वरना तोहमतें, और अगर सिर्फ इसलिए पूछा कि मकान मालिक के अयूब मालूम हो तो अब ये ऐब ढूंढना हुआ जो कि गुनाह हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। किसी ने मकान किराए पर दिया तो पूछना किराएदार कैसा है, ये सवाल भी फी नफसी ही गुनाह ना सही मगर कई गुनाहों का सबब बन सकता है। मसलन मालिक मकान ने जवाबन कहा बड़ा ही चालबाज है, कभी वक्त पर किराया नहीं देता, खामखा की ठोका ठाकी करके मेरे मकान का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। इस तरह तीन ऐब खोले, वो भी अगर उसमें मौजूद हों तब ही ऐब कहलाएंगे, और अब ये बताना तीन गीबतें हुई वरना तोहमतें। आपका नया नौकर बराबर काम करता है या नहीं, ये भी बिला इजाजत शरई पूछना ऐब ढूंढना है, और इस सवाल के जवाब में पूरा खतरा है कि जिससे पूछा गया वो नौकर के बारे में काम चोर है, हराम खोर है वगैरह कहकर गुनाहगार हो जाए। रात देर तक जागते रहते हो, फजर भी पढ़ते हो या नहीं, आप नमाज पढ़ते हैं या नहीं, आपके वालिद साहब नमाजी हैं या नहीं, तुमने अभी तक नए कपड़े नहीं पहने, ईद की नमाज भी पढ़ी है या नहीं। रमजान के महीने में किसी से पूछना वाह भाई आज बड़े फ्रेश यानी ताजा दम लग रहे हो, रोजा भी रखा है या नहीं, इस बार रमजान मुबारक में आपने कितने रोजे रखे, कोई तरावी छोड़ी तो नहीं, तुम पूरी जकात निकालते हो या नहीं, आपकी बीवी शरीफ तो है ना, लड़ती तो नहीं। यही सवालात औरतों में शोहर के बारे में ऐबों की टटोल वाले हैं। शादीशुदा बेटी की मां से पूछना आपकी बेटी की सास अच्छी है या नहीं, लड़ाकी तो नहीं, रोटी देती है या नहीं, बेटी को सताती तो नहीं, अपने बेटे के कान तो नहीं भरती, वो जो उसकी तलाकड़ी नंद घर में बैठी है वो मसाइल तो नहीं खड़े करती। बेटी की शादी के बाद उसकी मां से पूछना अब बेटा आपका ख्याल रखता है या नहीं, पहले की तरह तनख्वाह लाकर आपके हाथ में देता है या अपनी जोरू के हवाले कर देता है, बहू ने काला इल्म करा के उसे अपनी तरफ तो नहीं कर लिया, बहू अच्छी है या नहीं, तावीज गंडे तो नहीं करती, जबान दराज तो नहीं, आपकी इज्जत करती है या नहीं। उस दिन फुलां के घर से तेज गुफ्तगू की आवाज आ रही थी, कौन कौन लड़ रहे थे, हाँ भाई उसका शौहर बड़ा जालिम है, कहीं बेचारी की बेकसूर पिटाई तो नहीं लगाता। दूल्हा से पूछना ससुर साहिब ने जहेज देने में बुखल से काम तो नहीं लिया, उस दिन खूब बन ठन कर ससुराल पहुंचे थे, ससुर साहिब ने लिफ्ट भी कराई कि नहीं, सही तरीके पर आओ भगत की या नहीं। शादीशुदा इस्लामी भाई से सवाल करना आपके बच्चों की अम्मी पांच वक्त की नमाजी है या नहीं, आपके भाइयों से पर्दा करती है या नहीं, बेपर्दा तो नहीं घूमती, आपका बॉस यानी सेठ सही आदमी है या नहीं, कंजूस तो नहीं, बद अखलाक तो नहीं, मुलाजिमों को गालियां तो नहीं निकालता। तलबा से बिला हाजत पूछना आपके फुला उस्ताद साहिब कैसा पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाना कुछ समझ में भी आता है या नहीं। किसी का मेहमान बनने वाले से पूछना हाँ भाई उनकी मेजबानी का लुत्फ आ रहा है या नहीं, उन्हें मेहमान नवाज पाया या नहीं। दावत इस्लामी के फुला हलके की मुशावरत का नया निगरान आपको कैसा लगा, इस्लामी भाइयों को झाड़ता तो नहीं। निगरान से पूछना फुला मुबल्लिग आपकी इताअत करता है या अपनी चलाता है, फुला को तंजीमी जिम्मेदारी से हटा दिया क्या इसका किरदार कमजोर था, फुला मुदर्रिस या नाजिम को फारिग कर दिया क्या, उसने क्या गड़बड़ की थी। किसी मुबल्लिग से पूछना सच सच बताइएगा क्या आपने आज का बयान अपनी वाहवाह करवाने के लिए किया या रिजाए इलाही की खातिर। किसी महफिल नात में गैर हाजिर रहने वाले नात खान से पूछना पुना जगह तुम नात खानी में इसलिए नहीं आए थे ना कि यहां कुछ मिलेगा नहीं, आप सिर्फ मदनी चैनल ही देखते हैं, या दूसरे चैनल्स पर गुनाहों भरे प्रोग्राम भी देख लेते हैं, फिल्में ड्रामे तो नहीं देखते? फुला अफसर ने आपका काम फ्री यानी मुफ्त में ही किया है ना, पैसे वैसे तो नहीं मांगे? फुला की गाड़ी से टकराकर आप जख्मी हुए, कसूर उसका था या आपका? फुला डॉक्टर ने सही तरह चेक भी किया या मुफ्त में फीस वसूल कर ली? तलाक देने वाले दोस्त से पूछना, यार तुमने उसे क्यों तलाक दे दी? इस सवाल पर उमूमन ठीक ठाक गुनाहों का दरवाजा खुलता है। खामखा पूछना, वो दुकानदार कैसा है? ठग तो नहीं, लूटता तो नहीं, यानी बहुत महंगा माल तो नहीं बेचता? वो देखने में तो बड़ा शरीफ लगता है, आपको मालूम होगा, कहीं फड्डेबाज तो नहीं? आपका नया पड़ोसी कैसा है? बचकर रहना, मुझे तो सही आदमी नहीं लगता। किसी की खामियां देखें न मेरी आंखें और सुने न कान भी ऐबों का तस्किरा, या रब आमीन। बिजाही खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। शीरी मकाली ने दिल की दुनिया बदल डाली। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, फजूल सवालों और लोगों के ऐबों की टटोल और मालूमात की मनहूस आदत निकालने, कोई किसी के ऐब बयान करने लगे तो उसको हिकमत अमली से टालने और मुमकिन सूरत में उसके ऐब खोलने की बुरी खसलत मिटाने का जज्बा पाने, गीबतों चुगलियों और बदगुमानियों से बचने और बचाने वगैरह की कुड़न अपनाने के लिए आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के दीनी माहौल से हरदम वाबस्ता रहिए। अपने ईमान की हिफाजत के लिए कुड़ते रहिए, नमाजों की पाबंदी जारी रखिए, सुन्नतों पर अमल करते रहिए, नेक आमाल के मुताबिक जिंदगी गुजारिए और इस पर इस्तेकामत पाने के लिए हर रोज जायजा करके नेक आमाल का रिसाला पुर करते रहिए और हर माह की पहली तारीख के अंदर अंदर अपने यहाँ के दावत इस्लामी के जिम्मेदार को जमा करवा दीजिए और अपने इस मदनी मकसद, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है कि हुसूल की खातिर पाबंदी से हर माह कम अज कम तीन दिन के सुन्नतें सीखने सिखाने के मदनी काफिले में आशिकान रसूल के हमरा सुन्नतों भरा सफर कीजिए। आइए आपकी तरगीब व तहरीस के लिए आपको एक मदनी बहार सुनाऊं। चुनाचे कराची के एक इस्लामी भाई का कुछ इस तरह बयान है, नेक सोहबत से दूरी के सबब वो गाने बाजे सुनने और फिल्में ड्रामे देखने जैसे गुनाहों में डूबे हुए थे। उनकी जिंदगी के शबो रोज नाफरमानियों में गुजर रहे थे। उनकी बेहतरी का सबब ये बना कि एक रोज अपने इलाके के एक मुबल्लिग दावत इस्लामी आशिक रसूल से मेरी मुलाकात हो गई। सलाम व मुसाफहा यानी हाथ मिलाने के बाद इंतहाई अहसन यानी उम्दा अंदाज में उन्होंने अपना तारुफ पेश करके मुझसे भी मेरा नाम वगैरह दरियाफ्त किया और अपने मदनी मकसद, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इसलाह की कोशिश करनी है के तहत इंफरादी कोशिश करते हुए नेकियों की रगबत और गुनाहों से नफरत का जहन देना शुरू किया और इस जिमन में मुबल्लिगीन दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे बयानात की बरकत से रूनुमा होने वाली हैरत अंगेज मदनी बहारें बतौर तरगीब सुनाई। उनकी शीरी मकाली यानी मीठी मीठी बातों ने मेरे दिल की दुनिया ही बदल डाली और मैं दावत इस्लामी के मुश्क बार दीनी माहौल से जिंदगी भर के लिए वाबस्ता हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, दीनी माहौल की बरकत से गुनाहों से नफरत, नेकियों से मोहब्बत और नमाजों की पाबंदी की सआदत नसीब हो गई और हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद की अदायगी का भी जहन बन गया। है फलाहो कामरानी नरमी ओ आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में, डूब सकती ही नहीं मौजों की तुगयानी में, जिसकी किश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में। नरमी की अहमियत। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, वाकई मीठे बोल में बड़ी तासीर होती है और इससे पत्थर दिल भी पिघल कर मोम हो जाते हैं, लिहाजा इनफरादी कोशिश करते हुए हमेशा नरमी पेशे नजर रखनी चाहिए। दाऊद इस्लामी के मकतबतुल मदीना की 1197 सफहात की किताब बाहर शरीयत जिल 3 सफा 572 पर हदीसे पाक है, جو نرمی سے محروم ہوا خیر یعنی بھلائی سے محروم ہوا. الہی حسن اخلاق اور نرمی کی سعادت دے, گناہوں پر ندامت دے, صداقت دے, شرافت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرعون کے پاس نیکی کی دعوت کے لیے بھیجنے پر نرمی کا حکم. اگر دینی ماحول والے یا والی کے مزاج میں غصہ, چڑچڑا پن اور بد اخلاقی ہوئی تو کامیابی مشکل ہے. لہذا اپنے اخلاق درست کیجئے, اور ویسے بھی جسے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی دھن ہو اس کے لیے ٹھنڈے مزاج کا ہونا ضروری ہے کہ بیجا سختی کرنے سے بارہا کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں. نرمی کی اہمیت کو اس واقعے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. چنانچہ منقول ہے کسی شخص نے مامون الرشید پر احتساب کیا, یعنی کسی خطا پر ٹوکا, اور اسے سختی کے ساتھ گفتگو کی تو مامون الرشید نے کہا, اے جوان مرد, اللہ پاک نے تجھ سے بہتر افراد کو جب مجھ سے بدتر فرد کے پاس بھیجا تو ان کو حکم دیا کہ اسے نرمی سے بات کرو. یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام جو تجھ سے بہتر تھے, فرعون جو مجھ سے بدتر تھا کے پاس جب بھیجا تو فرمایا, فقولا له قولا لینا. پارہ 16 سورہ طہٰ آیت 44 ترجمہ کنز الایمان. تو اس سے نرم بات کہنا. شرابی کو پولیس کے حوالے کرنا کیسا؟ صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے کاتب حضرت ابو حیثم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے عرض کی, میرے پڑوسی شراب نوشی کرتے ہیں اور میں پولیس کو بلا کر انہیں گرفتار کروانا چاہتا ہوں. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, ایسا مت کرو, انہیں واضح نصیحت کر. عرض کی, میں نے انہیں منع کیا ہے لیکن وہ باز نہیں آتے, تو اب میں پولیس کے ذریعے ان کو پکڑوانا چاہتا ہوں. یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, ایسا مت کر, بے شک میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا, جس نے کسی کا عیب چھپایا گویا اس نے زندہ درگور یعنی قبر میں ڈالی گئی بچی کو اس کی قبر میں زندہ کیا یعنی اس کی جان بچائی. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, شراب پینا بے شک بہت بڑا اور برا گناہ ہے, مگر جو چھپ کر ایسا کرتا ہو بے شک اسے نیکی کی دعوت دے کر توبہ کے لیے آمادہ کیا جائے, مگر اس کی پردہ پوشی لازمی ہے. نمبر 1, شراب خود بخود سرکہ بن گئی. کیسے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, شرابی کے لیے دنیا و آخرت میں خرابی ہے, اسے توبہ کر لینی چاہیے. اصول عبرت کے لیے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 132 صفحات کی کتاب توبہ کی روایات و حکایات میں وارد دو ایمان افروز حکایت ضرورتاً رد و بدل کے ساتھ پیش خدمت ہیں. امیر المومنین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک بار مدینہ منورہ کی ایک پاکیزہ گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک نوجوان سے آمنا سامنا ہو گیا. اس نے کپڑوں کے نیچے ایک بوتل چھپا رکھی تھی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا, اے نوجوان, یہ کپڑوں کے نیچے کیا اٹھا رکھا ہے؟ اس بوتل میں شراب تھی. نوجوان کو اسے شراب کہنے کی ہمت نہ پڑی. اس نے دل ہی دل میں دعا کی, یا اللہ پاک, مجھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے شرمندہ اور رسوا نہ فرمانا, ان کے ہاں میری پردہ پوشی فرما لے, میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا. اس کے بعد نوجوان نے عرض کی, یا امیر المومنین, میں سرکہ کی بوتل اٹھائے ہوئے ہوں. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, مجھے دکھاؤ. جب اس نے وہ بوتل آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے کی اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا تو واقعی وہ سرکہ تھا. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 2, شرابی نوجوان ولایت کی منزل پر. سبحان اللہ, توبہ کی بھی کیا خوب بہار ہے کہ توبہ کی برکت سے شراب سرکے میں تبدیل ہو گئی. ایک اور شرابی نوجوان کا واقعہ سماعت فرمائیے جس نے توبہ کر کے بہت بلند مقام حاصل کیا۔ چنانچہ حضرت عتبۃ الغلام رحمت اللہ علیہ نوجوان تھے اور توبہ سے پہلے فسق و فجور اور شراب نوشی میں مشہور تھے۔ ایک دن حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آئے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کر رہے تھے۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، پارہ 27 سورۃ الحدید آیت 16 ترجمہ کنز الایمان۔ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ آپ نے اس قدر مؤثر بیان فرمایا کہ لوگوں پر گریہ یعنی رونا طاری ہو گیا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا سیدی، کیا اللہ پاک مجھ جیسے فاسق و فاجر کی توبہ قبول کرے گا جب میں توبہ کروں؟ شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک اللہ پاک تیری توبہ قبول کرے گا۔ جب عتبۃ الغلام رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا، سارا بدن کانپنے لگا، چلائے اور غش کھا کر گر پڑے۔ جب انہیں ہوش آیا تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس کے قریب آ کر یہ اشعار پڑھے، ایا شاب لرب العرش عاصی، اتدری ما جزاء ذوی المعاصی، اے رب العرش کی نافرمانی کرنے والے نوجوان، کیا تو جانتا ہے کہ گناہ گاروں کی سزا کیا ہے؟ سعیر للعصاتی لہا زفیر وغیز یوم یؤخذ بالنواصی، نافرمانوں کے لیے گرجنے والا جہنم ہے جس میں گرج ہوگی، اور جس دن پیشانیوں سے پکڑے جائیں گے اس دن غضب ہوگا۔ وَإِن تَصْبِرْ عَلَى النِّيرَانِ فَعْصِهُ وَإِلَّا كُنْ عَنِ الْعِسْيَانِ قَاسِ، بس اگر تو آگ پر صبر کر سکے تو نافرمانی کر لے، ورنہ نافرمانی سے دور ہو جا۔ وَفِيمَا قَدْ كَسَبْتَ مِنَ الْخَطَايَا رَهِنْتَ النَّفْسَ فَجْهَدْ فِي الْخَلَاصِ، تو نے جو گناہ کیے ہیں ان میں تو نے اپنے نفس کو پھنسا دیا، تو اب نجات کے لیے کوشش کر۔ عتبۃ الغلام رحمت اللہ علیہ پر رقت طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو کہنے لگے، شیخ، کیا مجھ جیسے کمینے کی توبہ بھی رب رحیم قبول فرمائے گا؟ شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیوں نہیں، اللہ پاک اپنے گناہگار بندے کی توبہ اور معافی قبول فرماتا ہے۔ پھر حضرت عتبۃ الغلام رحمت اللہ علیہ نے تین دعائیں کی۔ نمبر ون، اے میرے اللہ، اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی اور میرے گناہ معاف فرما دیے ہیں تو مجھے ایسی فہم یعنی سمجھداری و یادداشت عنایت کر کہ علوم دین اور قرآن کریم سے جو سنوں حفظ یعنی یاد ہو جائے۔ نمبر ٹو، اے اللہ پاک، مجھے پرسوز آواز کے اعزاز سے نواز کہ اگر کوئی پتھر دل بھی میری قرآت سنے تو اس کا دل نرم ہو جائے۔ نمبر تھری، اے اللہ پاک، رزق حلال عطا فرما اور وہاں سے روزی دے کہ جس کا مجھے گمان بھی نہ ہو۔ اللہ پاک نے ان کی تمام دعائیں قبول فرمائیں، ان کا حافظہ خوب مضبوط ہو گیا۔ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو ان کی تلاوت سن کر گناہگار تائب ہو جاتے۔ ان کے گھر میں روزانہ سالن کا ایک پیالہ اور دو روٹیاں رکھی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون رکھ جاتا ہے۔ اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سونے کی انگوٹھی پہننے والے کی اصلاح۔ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم اپنے ملنے جلنے والوں کی اصلاح کے لیے کوشاں رہا کرتے تھے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 561 صفحات کی کتاب ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 309 پر دیے ہوئے مضمون کا خلاصہ ہے۔ عصر کی نماز کے بعد بڑا ہی پرکیف سما تھا. دور و نزدیک سے آئے ہوئے لوگ مجدد دین و ملت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک سچے عاشق رسول کی زیارت و ملاقات سے اپنے دلوں کو منور کر رہے تھے. اتنے میں ایک صاحب تلائی یعنی سونے کی انگوٹھی پہنے حاضر ہوئے تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنے کا فریضہ انجام دیتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا، مرد کو سونا پہننا حرام ہے، صرف ایک نگ کی چاندی کی انگوٹھی جو 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو اس کی اجازت ہے. جو کوئی مرد سونے، تانبے یا پیتل وغیرہ کسی بھی دھات یعنی میٹل کی انگوٹھی پہنے یا چاندی کی 4.5 ماشے یا اس سے زیادہ وزن کی ایک انگوٹھی پہنے یا کئی انگوٹھیاں پہنے، اگرچہ سب مل کر 4.5 ماشے سے کم ہوں تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے، یعنی جس کا اعادہ کرنا یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہے. فقہ کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں، جس چیز کا بندوں کو حکم ہے اس کے بجا لانے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے وہ عمل دوبارہ بجا لانا عیادہ کہلاتا ہے. اللہ پاک کی اعلی حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کاش ہم بھی گناہوں سے بچانے والے بنیں، کاش ہم سب غلامان اعلی حضرت بھی نیکی کی دعوت دینے اور لوگوں کو گناہوں سے باز رکھنے کے معاملے میں چاقو چوبند رہا کریں. یہ یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص نے ناجائز انگوٹھی یا دھات کا چھلا یا گلے میں کسی بھی دھات کی زنجیر پہنی ہو اور دیکھنے والے کو ظن غالب ہو کہ منع کروں گا تو یہ مان لے گا تو اس پر منع کرنا واجب ہے، منع نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا. دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 1197 صفحات کی کتاب بحر شریعت جلد 3 صفحہ 424 سے پہلے 2 احادیث مبارکہ ملاحظہ ہوں. اس کے بعد انگوٹھی کے متعلق نیکی کی دعوت کے کچھ مزید مدنی پھول قبول فرما لیجئے. نمبر 1، سونے کی انگوٹھی انگارا. صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اس کو اتار کر پھینک دیا اور یہ فرمایا کہ کیا کوئی اپنے ہاتھ میں انگارا رکھتا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، کسی نے ان سے کہا اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور پہننے کے بجائے کسی کام میں لانا. انہوں نے کہا خدا کی قسم میں اسے کبھی نہ لوں گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھینک دیا. نمبر 2، بتوں اور جہنمیوں کا زیور. ترمذی و ابو داؤد و نسائی نے بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص پیتل کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی، پھر لوہے کی انگوٹھی پہن کر آئے. فرمایا کیا بات ہے کہ تم جہنمیوں کا زیور پہنے ہوئے ہو؟ اسے بھی پھینکا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا چاندی کی بناؤ اور 1 مثقال پورا نہ کرو یعنی 4.5 ماشے سے کم ہو. انگوٹھی کے ضروری احکام کے 19 حروف کی نسبت سے انگوٹھی کے 19 مدنی پھول. مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے. سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا. نابالغ لڑکے کو سونے چاندی کا زیور پہنانا حرام ہے اور جس نے پہنایا وہ گناہگار ہوگا. اسی طرح بچوں کے ہاتھ پاؤں میں بلا ضرورت مہندی لگانا ناجائز ہے. عورت خود اپنے ہاتھ پاؤں میں لگا سکتی ہے مگر لڑکے کو لگائے گی تو گناہگار ہوگی. بچیوں کے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانے میں حرج نہیں ہے. لوہے کی انگوٹھی جہنمیوں کا زیور ہے، مرد کے لیے وہی انگوٹھی جائز ہے جو مردوں کی انگوٹھی کی طرح ہو، یعنی صرف ایک نگینے کی ہو، اور اگر اس میں ایک سے زیادہ کئی نگینے ہوں تو اگرچہ وہ چاندی ہی کی ہو مرد کے لیے ناجائز ہے۔ بغیر نگینے کی انگوٹھی پہننا ناجائز ہے کہ یہ انگوٹھی نہیں چھلا ہے۔ حروف مقطعات کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، مگر حروف مقطعات والی انگوٹھی بغیر وضو پہننا اور چھونا یا مصافحے کے وقت ہاتھ ملانے والے کا اس انگوٹھی کو بے وضو چھونا جائز نہیں۔ اسی طرح مردوں کے لیے ایک سے زیادہ جائز والی انگوٹھی پہننا یا ایک سے زیادہ چھلے پہننا بھی ناجائز ہے کہ یہ چھلا انگوٹھی نہیں، عورتیں چھلے پہن سکتی ہیں۔ چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگ یعنی نگینے کی کہ وزن میں 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو پہننا جائز ہے، اگرچہ بے حاجت مہر، مگر اس کا ترک یعنی جس کو اسٹامپ کی ضرورت نہ ہو اس کے لیے جائز انگوٹھی بھی نہ پہننا افضل ہے، اور جن کو انگوٹھی سے اسٹامپ لگانی ہو اس کے لیے مہر کی غرض سے پہننے میں خالی جواز یعنی صرف جائز ہی نہیں بلکہ سنت ہے۔ ہاں، تکبر یا زنانہ پن کا سنگھار یعنی لیڈیز اسٹائل کی ٹیپ ٹاپ یا اور کوئی غرض مضموم یعنی قابل مذمت مقصد نیت ہو تو ایک انگوٹی ہی کیا، اس نیت سے تو اچھے کپڑے پہننا بھی جائز نہیں۔ عیدین میں انگوٹھی پہننا مستحب ہے، مگر مرد وہی جائز والی انگوٹھی پہنے ہیں۔ انگوٹھی انہی کے لیے سنت ہے جن کو مہر کرنے یعنی اسٹیمپ لگانے کی حاجت ہوتی ہے، جیسے سلطان و قاضی اور علماء جو فتوے پر انگوٹھی سے مہر کرتے یعنی اسٹامپ لگاتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسروں کے لیے جن کو مہر کرنے کی حاجت نہ ہو سنت نہیں، البتہ پہننا جائز ہے۔ فی زمانہ انگوٹھی سے مہر کرنے کا عرف یعنی معمول و رواج نہیں رہا، بلکہ اس کام کے لیے اسٹامپ بنوائی جاتی ہے، لہذا جن کو مہر نہ لگانی ہو ان قاضی وغیرہ کے لیے بھی انگوٹھی پہننا سنت نہ رہا۔ مرد کو چاہیے کہ انگوٹھی کا نگینہ ہتھیلی کے جانب اور عورت نگینہ ہاتھ کی پشت یعنی ہاتھ کی پیٹ کی طرف رکھے۔ چاندی کا چھلا خاص لباس زنان یعنی عورتوں کا پہناوا ہے، مرد کو مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہے۔ عورت سونے چاندی کی جتنی چاہے انگوٹھیاں اور چھلے پہن سکتی ہے، اس میں وزن اور نگینے کی تعداد کی کوئی قید نہیں۔ لوہے کی انگوٹھی پر چاندی کا خول چڑھا دیا کہ لوہا بالکل نہ دکھائی دیتا ہو، اس انگوٹھی کے پہننے کی مرد اور عورت کسی کو بھی ممانعت نہیں، دونوں میں سے کسی بھی ایک ہاتھ میں انگوٹھی پہن سکتے ہیں اور چنگلیاں یعنی سب سے چھوٹی انگلی میں پہنی جائے۔ منت کا دم کیا ہوا دھات یعنی میٹل کا کڑا بھی مرد کو پہننا ناجائز و گناہ۔ اسی طرح مدینہ منورہ یا اجمیر شریف کے چاندی یا کسی بھی دھات کے چھلے اور اسٹیل کی انگوٹھی بھی جائز نہیں۔ بواسیر و دیگر بیماریوں کے لیے دم کیے ہوئے چاندی یا کسی بھی دھات کے چھلے بھی مردوں کے لیے جائز نہیں۔ اگر کسی اسلامی بھائی نے دھات کا کڑا یا دھات کا چھلا، ناجائز انگوٹھی یا دھات کی زنجیر، بریسلیٹ، چین پہنی تو شرن لازم ہے کہ ابھی ابھی اتار کر توبہ کر لیجئے اور آئندہ نہ پہننے کا عہد کیجئے۔ نیز کسی اور اسلامی بھائی کو بھی پہننے کے لیے مت دیجئے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا، ناجائز انگوٹھیوں وغیرہ سے بچنے بچانے کا جذبہ پانے، گناہوں کی عادتوں سے پیچھا چھڑانے، نیک بننے بنانے اور خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کا شوق بڑھانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کڑتے رہیے۔
نمازوں کی پابندی جاری رکھیے، سنتوں پر عمل کرتے رہیے، نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریے، اور اس پر استقامت پانے کے لیے ہر روز جائزہ کر کے نیک اعمال کا رسالہ پر کرتے رہیے، اور ہر ماہ کی پہلی تاریخ کے اندر اندر اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروا دیجئے، اور اپنے اس مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ حصول کی خاطر پابندی سے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے سنتیں سیکھنے سکھانے کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرا سفر کیجئے۔ آئیے، آپ کی ترغیب و تحریص کے لیے آپ کو ایک مدنی بہار سناؤں۔ چنانچہ پنڈی گھیب پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے سے قبل معاذ اللہ میں نمازوں سے کوسوں دور گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا، اور بڑے جوش و خروش سے گھر میں ٹی وی پر فلمیں ڈرامے دیکھنے گانے باجے سننے میں اپنا وقت برباد کرتا تھا۔ راہ توبہ پر میرے سفر کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ رمضان مبارک 1429 ہجری بمطابق 2008 سنے عیسوی کے ایک دن کیبل پر مختلف چینل دیکھتے ہوئے میری نظر مدنی چینل پر پڑ گئی۔ میں نے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، مدنی چینل مجھے بہت اچھا لگا اور بس میں نے مدنی چینل دیکھنے کا معمول بنا لیا۔ مدنی چینل کی برکت سے الحمدللہ میں آہستہ آہستہ دینی ماحول کے قریب ہونے لگا۔ شوال المکرم 1429 ہجری کے آخری عشرے میں دعوت اسلامی کا بین الاقوامی سنتوں بھرا اجتماع مدنی چینل پر براہ راست لائیو دکھایا جا رہا تھا۔ اجتماع کے آخری دن خصوصی نشست میں مدنی چینل پر مبلغ کا رقت انگیز بیان بعنوان ظلم کا انجام سن کر ہم سب گھر والے خوف خدا سے لرز اٹھے۔ سب نے گھبرا کر اسی وقت اپنے گناہوں سے توبہ کی، اور الحمدللہ سب کے سب حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں مرید ہو کر قادری رضوی بن گئے۔ اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے خاندان میں دینی انقلاب برپا ہو گیا، اور ہمارے رشتے دار بھی انفرادی کوشش کی برکت سے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں مرید ہو گئے۔ تا دم تحریر میں نے علم دین کے مدنی پھول سمیٹنے کی خاطر دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کے لیے داخلہ بھی لے لیا ہے۔ اے گناہوں کے مریضوں، چاہتے ہو گر شفا، آن کرتے ہی رہو تم مدنی چینل کو صدا، اس میں عصیاں سے حفاظت کا بہت سامان ہے، انشاءاللہ خلد میں بھی داخلہ آسان ہے، مدنی چینل میں نبی کی سنتوں کی دھوم ہے، اس لیے شیطان لعین رنجور ہے مغموم ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سنت بھرا بیان ظلم کا انجام جسے سن کر سارا گھرانہ گناہوں سے تائب ہو گیا، اسے آپ بھی کم از کم ایک بار سن لیجئے۔ یہ بیان دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davatislami.net پر بھی سن سکتے ہیں۔ بیان کا رسالہ ظلم کا انجام بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے پڑھیے، بلکہ زیادہ تعداد میں ہدیۃً اپنے مرحوم عزیزوں کے ایصال ثواب کے لیے تقسیم فرمائیے۔ اس مدنی بہار سے معلوم ہوا کہ جو کام ایک مبلغ نہیں کر پاتا، الحمدللہ وہ کام مدنی چینل کر دکھاتا ہے۔ یعنی گناہوں کے دلدل میں دھسے ہوئے معاشرے کے وہ افراد جو نہ مسجد کا رخ کرتے ہیں، نہ کبھی سنت و بھرے اجتماع میں شریک ہوتے ہیں، نہ ہی علماء کرام اور اللہ پاک کے نیک بندوں اور بارش و با امامہ عاشقان رسول سے ملنے جلنے کی رغبت رکھتے ہیں، مدنی چینل ایسوں کے گھروں میں داخل ہو کر انہیں ان کی زندگی کا حقیقی مقصد سمجھاتا، سعادت مندوں کو اللہ پاک کے حضور جھکاتا، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جام پلاتا ہے۔ بے شک ہم دنیا میں بیکار یعنی صرف دنیا کی لذتیں پانے اور یہاں کی آسائشوں سے لطف اٹھانے کے لیے نہیں آئے، ہمیں یہاں عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ پھر وقت مقررہ پر ہمارے لاکھ نہ چاہنے کے باوجود موت ہمیں آ لے گی اور اندھیری قبر میں تنہ تنہا اتار دیے جائیں گے۔ نہ جانے کتنے ہزار سال قبر میں گزار کر پھر حشر میں اٹھنا اور بروز قیامت حساب کتاب کا سامنا ہوگا۔